بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گھرانہ کے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیر النساء. امید کرتے ہیں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماتم و مجلس و عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہوں گے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ کی ان عزاداریوں کو اپنے بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور ہماری شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنائیں، الہی آمین. جی ہاں ناظرین، آج ہم نہضت کربلا اور واقعہ کربلا سے متعلق جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک کربلا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پاسبانی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ملک میں ہے اسلام، زینب کے سبب سے شبیر کے پیغام کی تاثیر ہے. زینب زینب جو نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا، زینب جو نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا، اس دین کی ایک کاتب تقدیر ہے زینب. تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانہ اور چلتے ہیں مسرت کے پاس، سنتے ہیں کچھ نئی خبریں. جی مسرت، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ، آپ سنائیں.
الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گھرانہ کے نیو سیگمنٹ کو لے کر ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ مسرت مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اعجاز ہے دعائے شہ مشرقین کا، اعجاز ہے دعائے شہ مشرقین کا، رونا ہی بن گیا ہے سبب دل کے چین کا. بہ بہ کے کہہ رہی ہے ہر ایک آنکھ سے فرات، بہ بہ کے کہہ رہی ہے ہر ایک آنکھ سے فرات، پانی پہ آج بھی ہے تسلط حسین کا. جی ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتی ہوں کہ اس ماہ محرم میں خصوصاً ماہ محرم کی پہلی محرم الحرام سے لے کر اب تک ہم جو عبادات ہم نے کی ہیں، انجام دی ہیں، نیک اعمال کو انجام دیے ہیں، خصوصاً مجلسوں میں شرکت کی ہے، عزاداری میں شرکت کی ہے، خدا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے. آئے ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی آنے والی اہم تاریخوں پر کہ ماہ محرم کی آنے والی تاریخوں میں جو خصوصاً اس ہفتے آئیں گی، اس ہفتے میں کیا اتفاقات اور حادثات رونما ہوئے ہیں. سب سے پہلے آج کی تاریخ، آج 12 محرم الحرام ہے، وہ دن کے جس دن اہل بیت علیہ السلام اسیر ہو کر کوفے میں آئے. 13 محرم الحرام اہل حرم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور 15 محرم الحرام وہ دن ہے جب کربلا کے شہیدوں کے مقدس سروں کو شام کی جانب روانہ کیا گیا. ناظرین اپنے ناظرین کے بھیجے ہوئے ای میلز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
مارکہ کربلا نظام ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کا پیغام ہے. شہادت امام حسین علیہ السلام ہمیں صبر، جرات، استقامت اور اصول پرستی کا درس دیتی ہے. آج امت مسلمہ کو جس کربلا کا سامنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہادت امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا اور نظام و نظریے کے تحفظ کے لیے تمام مصلحتوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے وقت کے جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور عظیم قربانی دی، اسی طرح آج بھی ظلم و استبداد کے خاتمے اور حق کی بقا و سربلندی کے لیے صبر، استقلال، عزم و حوصلے کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بننے اور اس کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عصر حاضر کا ہر فرد شہدائے کربلا اور اسیران نینوا کی سیرت اپنا کر دنیا کے ہر گوشے و کنار میں پیغام حسینی پہنچا سکتا ہے. آج ہر زاویے سے انسانی معاشرہ بصیرت حسینی اور استقامت زینبی کا محتاج ہے.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہمیں ایک ای میل بھیجی ہے شبنم جان نے، وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، گھرانہ خوبصورت سلسلہ ہے اور اس کے موضوعات بھی بہت ہی مناسب ہیں، اور محرم میں گھرانہ پروگرام سے درخواست ہے کہ عاشورہ سے ایسے سبق آموز واقعات کا ذکر کریں جن سے گھر حسینی ہو جائے کہ کیسے اپنے بچوں کو حسینی سیرت سکھائی جائے. شبنم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ای میل بھیجی ہے، اور آپ نے جو ہم سے درخواست کی ہے کہ عاشورہ سے سبق آموز واقعات کا ہم تذکرہ کریں، ان شاء اللہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ سبق آموز واقعات کا تذکرہ کریں، اور اپنی محترم مہمان سے بھی چاہیں گے کہ وہ اپنی گفتگو میں کربلا سے سبق آموز واقعات کا تذکرہ کریں. اور ناظرین سحر اردو کے ٹی وی کے فیس بک پیج پر گھرانہ پروگرام کو محمد یوسف میر میر، واجد حسین چناری، سعید بوداقی اور عمران علی نے لائک کیا ہے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ای میلز بھیجی اور ہمارے پروگرام کو لائک کیا، اسی طرح ہمارے پروگرام کو پسند کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف۔ جی خیر النساء،
بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے نہضت کربلا اور حضرت زینب السلام اللہ علیہا، اور آئیے اس ٹاپک کے بارے میں باقاعدہ ہم بات چیت شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
کیسی ہیں آپ؟
خیریت سے ہیں؟
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، ہمارے اس پروگرام میں آئیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہ جس طرح مسرت نے یہاں ایک ای میل پڑھی، اور اس ای میل کے مطابق میں یہ چاہوں کہ پہلا سوال آپ سے یہی پوچھوں تاکہ ان کو ان کا جواب بھی مل جائے، کہ ویسے تو پورا واقعہ عاشورہ ایک سبق آموز ہمارے لیے ہے، اور ہم یہ نہیں کسی خاص ایک چیز کو مشخص نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پر مختصراً یعنی چند الفاظ میں آپ کسی ایک خاص واقعے کے جانب اشارہ کریں تاکہ ہماری ساتھی کو جو شبنم نے جو ہمیں ای میل بھیجی اس کو ان کا جواب مل سکے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں محترم ناظرین کی خدمت میں ماہ محرم الحرام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتی ہوں، اور عرض کروں ان کی خدمت میں کہ جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ واقعہ کربلا خود ایک مکتب ہے اور ایک درسگاہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے، یا ہر وہ انسان جو باشعور ہے اور آزاد انسان کہلائے گا وہ اس واقعے سے درس حاصل کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے درس کرنے والے افراد کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، وہ درس حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ہندوستان کی جو تحریک گاندھی جی نے چلائی تھی، ہم نے دیکھا اس میں گاندھی جی نے کہا کہ میں نے حسین سے سبق حاصل کیا ہے، اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک سے درس حاصل کیا، اور اسی کو میں نے اپنا جو ہے یعنی خط قرار دیا ہے، اور اسی کو دیکھ کر میں نے قدم اٹھایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کچھ دن روزے بھی رکھے، ایسا ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ لیکن چونکہ محترم ناظرین کی خواہش ایسی ہے کہ ہم کچھ واقعات کو ان کی یعنی کربلا سے حاصل کریں، اور یعنی کچھ واقعات ان کے سامنے بیان کریں جو کہ سبق آموز ہوں۔ ہر واقعہ ہم کربلا کی تاریخ کے کسی بھی گوشے، کسی بھی کونے پر جب ہم انگلی رکھتے ہیں تو اس کا ہر پہلو ہمارے لیے باعث درس اور عبرت ہے۔ تاریخ کربلا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس میں انسانوں کو سبق حاصل نہ ہوتا ہو۔ پھر بھی ایک خاص چیز جو یعنی میں محترم ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب شام غریباں کو دشمنوں نے، یزیدیوں نے جب خیام حسینی میں آگ لگانا شروع کر دی، اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بھاگ رہی تھیں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی پست قسم کا آدمی آتا ہے آگے، اور اس نے لوٹ مار مچانا شروع کر دی اور بیویوں کے گوشوارے وغیرہ چھیننا شروع کر لیے۔ یہ شخص جب فاطمہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کے گوشوارے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی حالت میں گوشوارے چھین رہا جبکہ وہ رو بھی رہا ہے، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر فاطمہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے شخص تم گریہ کیوں کر رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں کیسے نہ روؤں کہ جبکہ اہل بیت عصمت و طہارت کے مال و منال لوٹا جا رہا ہے، ان کا سامان لوٹا جا رہا ہے، تو میں کس طرح سے گریہ وزاری نہ کروں۔ تو جناب فاطمہ بنت الحسین اس شخص کی رقت قلب کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے شخص اگر تمہیں اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو تم ہمارا مال و منال نہ لوٹو، تم یہ میرے گوشوارے نہ چھینو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے تمہارے یہ گوشوارے نہ چھینوں، اگر میں تمہارے یہ گوشوارے نہ چھینوں گا تو کوئی دوسرا چھین لے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کے لیے اس کا شکم اتنا مہم ہو جائے، اس کے لیے اس کی دنیا اتنی مہم ہو جائے کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے، یہ خاندان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے پٹیاں بن جائیں، اور اسے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اگر یعنی وہ اس بات کو ترجیح دے رہا ہے کہ اس برے کام کو میں ہی انجام دے دوں، میں بھلا کس کے لیے چھوڑ دوں۔ قرآن میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی لوگ سبقت لیتے ہیں نیکیوں پر اور وہ مقرب ہیں، لیکن یہاں ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ اس قدر پستی اور جہالت اور نادانی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ میں سبقت حاصل کریں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی دوستی ہر گناہ کا سر چشمہ ہے۔
جی محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، یہیں پر ہم چاہیں گے کہ مسرت کچھ دوسری خبریں بیان کریں۔
بہت بہت شکریہ خیر النساء۔ ناظرین، کسی شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا ہے، سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس، سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے پاس تاکہ وہ اب ہماری محترم مہمان سے دوبارہ اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں۔
جی محترمہ صابرہ جعفر صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب یہاں پر اشارہ۔ جی ہاں ناظرین، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم یہاں چلتے ہیں، ایک پلے بیک لیتے ہیں۔
سب سے پہلے میں آپ کو ایام اعضاء کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایام اعضاء کے سلسلے میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کربلا کے درس کے فروغ کے لیے سرگرم نظر آتی ہے، اسی طرح خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایام اعضاء کے سلسلے میں کربلا کے درس کے فروغ کے لیے ہمیں سرگرم نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں یا ہماری پڑھی لکھی خواتین معاشرے کی یا ہمارے کالجز کی طالبات جو ہیں وہ مختلف پروگرامز کا محرم کے سلسلے میں یا ایام اعضاء کے سلسلے میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کرتی ہیں۔ تو خواتین کی یہ فعالیت، یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ کالج پڑھنا یا یونیورسٹی میں پڑھنا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا، آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے، اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا برا ہوتا ہے۔ خود اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یعنی اسلام جب علم کی فضیلت کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو چین جانے کی اگر ضرورت پڑے تو اسے جانا چاہیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود اسلام میں علم حاصل کرنے کی مذمت نہیں کی گئی ہے بلکہ مدح کی گئی ہے۔ اما جو چیز بحث کے یعنی جس چیز پر بحث کی جاتی وہ یہ ہے کہ انسان اس علم کا مثبت استعمال کرے۔ اب جو لڑکیاں کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے اگر وہ اپنے اسی جو ہے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے اس کو خدا کی راہ میں استعمال کرے تو وہ جو ہے ایک طرح سے ثواب کا کام بنتا ہے۔ اسی طرح کربلا میں خواتین کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین ہر فیلڈ میں آگے آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک شرائط کے تحت، ایک جو قوانین ہوتے ہیں ان شرائط و قوانین کے تحت وہ لوگ جو ہے آگے آئے، وہ لوگ اپنا کردار نبھائے۔ کربلا میں موجود خواتین کا جو کردار تھا اس کردار کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کی کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت مہم ہے کہ وہ لوگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ بھی نظر ڈالے اور اپنے اسی دنیاوی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے کربلا کی جو خواتین تھیں ان کو اپنا جو ہے مشعل راہ بنا کے، ان کو اپنا اسوہ بنا کے اپنی زندگی جو ہے نبھائے اور کالجز میں اپنا کردار نبھائے۔ تو اور بھی مختلف ایسے راستے ہیں جن سے وہ لوگ جو ہے یعنی جو کربلا میں موجود خواتین تھیں، جو کربلا کے شہدا تھے، جو اسرا تھے، ان کے جو مقاصد تھے، ان کے جو پیغامات تھے، ان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے حجاب کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چال ڈھال کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے کہ کربلا میں موجود خواتین کا جو کردار تھا وہی کردار آج کی خواتین بھی ادا کر سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ فقط ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔
ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ ہماری تعلیم یافتہ پڑھی لکھی خواتین معاشرے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ ایام اعضاء میں کس طرح سے ان ایام مجالس کے حوالے سے یا اس ایام کے خصوصی پروگرام کے حوالے سے کس طرح سے سرگرم ہیں، آئیے اس رپورٹ کو آگے دیکھتے ہیں۔
خواتین ایام عزا کے دنوں میں مجالس عزا میں شرکت کر کے بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. جتنے مجالس عزا برگزار ہوتے ہیں ان مجالس عزا میں عزاداری کے لیے جو ہے شرکت کرے, اور اس کے علاوہ ایسے پروگرامز جو ہے منعقد کرے, ایسے جو ہے برنامے رکھے خواتین کے لیے جن میں خواتین کو شرکت کرنے کی ترغیب دی جائے, اور ان برناموں میں ایسے موضوعات پہ جو ہے روشنی ڈالی جائے جن میں خواتین کا کردار اسلام میں, کربلا میں خواتین کا کردار اور عصر حاضر میں خواتین کے کردار کے موضوعات کے اوپر روشنی ڈالے, تاکہ خواتین اپنے وظائف سے عصر حاضر میں آشنا ہو جائے اور اپنے وظائف کو بطور احسن انجام دے سکے. اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو وہ اپنے کردار کے ذریعے لوگوں میں ایک شعور اجاگر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود بھی اپنے کردار کے ذریعے, اپنے حجاب کے ذریعے جو ہے لوگوں کے اندر ایک جذبہ جو ہے پیدا کر سکتے ہیں کہ آج کے اس گناہ کے گناہ سے بھرپور ماحول میں بھی, اور خاص کر کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ماحول چل رہا ہوتا ہے, ایسے ماحول میں بھی رہ کر جو ہے ایک شیعہ لڑکی, ایک شیعہ خاتون جو ہے اپنے حجاب کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتی ہے کہ اگر انسان جو ہے انسان کے اندر کربلا شناسی کا جذبہ ہو تو وہ ہر ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنے زینبی ہونے کا ثبوت دے سکتی ہے. ناظرین, ایام عزا کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے چاہتے ہیں اجازت, اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام گھرانہ. خدا حافظ.
علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. جی ہاں ناظرین, بات کر رہے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محترمہ, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے امام وقت کی, دو امام ان کے ساتھ تھے کہ امام حسین علیہ السلام, ایک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام, انہوں نے ان کے حکم کی کس طرح تعمیل کی؟
عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئی ہیں, جتنے بھی انقلابات آج تک ہوئے ہیں, معمولاً ان دو عناصر پر مشتمل ہوتی ہیں, ایک خون پر اور دوسرے پیغام پر. خون سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جنگ مسلح, یعنی مسلحانہ جنگ جس میں مقدس ہدف کی طرف مقدس جانیں بھی جایا کرتی ہیں, اور دوسرے اس پیغام اور اس مقصد کو پہنچانے والے افراد جس کی خاطر یہ مقدس جانیں اس راہ میں گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کربلا سے مؤثر اور اس انقلاب سے مؤثر کوئی انقلاب ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے. اس انقلاب میں جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ اور پائیدار کیا, وہیں جب امام اپنی قربانی دے چکے تو ایک ہستی آگے بڑھی اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ایسی ہستی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ہدف کو بقا عنایت کی اور اس کو جاودانی عنایت کی. چونکہ یقیناً اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہستی نہ ہوتی, یہ ہدف اپنی جگہ ختم ہو جاتا اور یزید اور بنی امیہ اسے تحریف کا شکار کر دیتے. ہم دیکھتے ہیں وہ ہستی حضرت زینب سلام اللہ علیہا دختر امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو اس وقت آگے بڑھی. ہم دیکھتے ہیں نہ یہ صنف رجال میں سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق, نہ ہی یہ امامت کے منصب پر فائز ہیں اور نہ ہی نبوت کے منصب پر فائز ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی عظیم ذمہ داری سنبھالی ہے اس خاتون, محترم خاتون نے, کہ امامت کے فرائض کو بھی انجام دے رہی ہیں اور نبوت کے فرائض کو بھی کربلا میں انجام دے رہی ہیں. اور حالت کیا ہے کہ ایک دکھیاری خاتون, ایک غمزدہ خاتون اور 72 کی سوگوار خاتون میدان کربلا میں آگے بڑھتی ہیں اور امامت کے فرائض کو اور نبوت کے فرائض کو انجام دیتی ہیں. کس طریقے سے انجام دیتی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کس شخص کی ہدایت کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا نہ یہ ہستی معصوم تھی, نہ نبی تھی اور نہ نبوت نہ امامت کسی بھی منصب پر فائز نہیں تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شخصیت میں یہ پہلو واضح تھا کہ آپ نے ہر جگہ حکم امام کی تعمیل کی, حتیٰ کہ آپ نے جو مدینہ چھوڑا تو امام کے ساتھ ساتھ تھیں, اور جب کربلا پہنچی تو جہاں امام نے جو کہا اسی بات کے اوپر آپ نے عمل کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب عاشور, امام سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور جب میری پھوپھی اماں میری تیمارداری میں مشغول تھی اور میری عیادت کر رہی تھی, اتنے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے اندر آتے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو صبر اور شکر کی وصیت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جس کا مقصد یہ تھا کہ اے زمانہ تم پر تجھ پر تف ہو کے تو نے جو بھی جس نے بھی تیری آرزو کی تو نے اسے خون میں آغشتہ کیا, خون میں اس کو یعنی خون میں وہ خون میں ڈبو دیا اس کو. لیکن یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے گویا یہ امام وقت کا ایک دستور تھا کہ اے زینب آج کے بعد تمہیں زینب نہیں حسین بن کر آگے نکلنا ہے, آج کے بعد تمہارے اندر صبر و شکر و شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے, تو زینب اس کے بعد صبر کا پیکر بن گئیں, صبر کا مجسمہ بن گئیں اور اس حکم کی تعمیل اس طرح سے کی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب روز عاشور ایک مرتبہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پامال ہوئے لاشے پر پہنچتی ہیں تو اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو یقیناً اس کو برداشت نہ کر پاتی. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کا جنازہ اور سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو اور لاش کی یہ حالت ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپو سے وہ پامال ہو چکی ہو اور ایسی حالت میں اگر کوئی بھی بہن دیکھے تو شاید وہ جزا و فضا کرے, شاید وہ شکوے و نالے کرے. لیکن ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے تاریخ میں جناب زینب کا, اور واقعاً میں کہتی ہوں کہ ایسا منظر کوئی بھی بہن اگر دیکھے تو کوئی برداشت نہ کر پائے. آ کے کہتی ہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا, کہ پروردگار اس قربانی کو مجھ سے قبول کر. یہ وہ زینب ہے کہ جب اپنے بچوں کی قربانی کا وقت آیا تو آگے بڑھی اپنے دونوں بچوں کو اون و محمد کو اس امام کی خاطر, امام وقت کی خاطر میدان میں بھیج دیا, جزا اور فضا نہیں کی. یعنی اتنا عزیز ہے امام وقت کے اپنے بچوں کو بھیجا, لیکن جب امام وقت کو دیکھا تب بھی تحمل سے کام لیا, صبر سے کام لیا, یہاں پر امام کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی نظر آئیں. یا جس طرح سے امام حسین نے بار بار وصیت کی تھی کہ سید سجاد کا خیال رکھنا, ہم نے دیکھا کہ جناب زینب نے کوفے سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مدینے تک سید سجاد کا پوری طرح سے خیال رکھا. یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام غریباں کو پھر وہی تاریخ کا بار بار منظر دہرانا پڑے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام غریباں کو خیموں میں آگ لگی ہے تو ایک مرتبہ جب بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور ادھر لائن خیموں کو تاراج کیے جا رہے ہیں, ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے سرانے جاتی ہیں, امام وقت کے پاس جاتی ہیں, کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, تم ہمیں بتاؤ کہ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. میں کہتی ہوں واقعاً عجب عشق امامت ہے, عجب عشق ولایت ہے کہ آپ اس وقت پر بھی آپ کے یعنی حواس جمع ہیں, آپ بدستور آپ کے حواس اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ مجھے ابھی بھی کوئی قدم جو ہے وہ امام کے حکم کے بغیر نہیں اٹھانا ہے. ورنہ حضرت زینب اپنے رشتے اور عہدے کی نسبت سے شاید ایسا کر بھی سکتی تھی کہ خود کوئی فیصلہ لے لیتی, خود خیموں سے باہر چلی جاتی, یا خود شاید جذبات میں آ کر کہتی کہ نہیں چونکہ اب میرے پاس چادر نہیں ہے یا بیویوں کا یہ عالم ہے تو ہم خیمے میں ہی جل جاتے ہیں. لیکن اتنا خیال ہے کہ امام وقت اور امام معصوم مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے, جاتی ہیں ان کے پاس سے کہتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد ذرا تم بتاؤ ہم کیا کریں. صرف جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں یعنی آپ جو ہے وہ گھر سے خیمے سے باہر نکل جائیے, تو آپ جو ہے ان کے حکم کے یعنی اطاعت کرتے ہوئے جو خیمے سے بغیر چادر کے باہر آ جاتی. بڑی عجیب بات ہے, شاید عام لوگوں کے لیے بات کوئی معنی نہ رکھتی ہو یا ہم اور آپ جو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کوئی خاص ہمارے لیے وہ نہ ہو, لیکن وہ خاتون کہ جس نے کبھی کسی نامحرم کا سر نہ دیکھا ہو اس کے لیے بہت سخت بات تھی کہ وہ خیمے سے بغیر چادر کے باہر آ جائے.
صحیح,
اور اتنے سارے ملعونوں کا سامنا کرے, اتنے سارے نامحرموں کا سامنا کرے.
جہاں محترمہ صاحبہ صاحب جہاں آپ نے بات کی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ امام حسین فرماتے تھے کہ اے میری بہن زینب اپنے رے بات یعنی سجاد کا خیال رکھنا, تو میں یہیں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں آپ نے یہ بات کی تو اس سلسلے کو تھوڑا سا آپ مزید اس کے جانب پر اشارہ کریں کہ کس طرح حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی.
جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ماں کی گود میں پلی تھیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ولایت کی پاسداری کی, امامت کی پاسداری کی. آپ کو وہ وقت یاد ہی ہوگا, تاریخ کا وہ منظر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال کر مولا کائنات کو لے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ جب غش کے حالم سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوش میں آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے فضا میرا وارث کہاں ہے, تو جب جناب فضا کہتی ہیں کہ ان کو ریسمان ظلم ڈال کر لے گئے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے آواز دی کہ یعنی اے مدینے والوں یعنی میرے وارث کو چھوڑ دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں ابھی اپنے سر سے چادر ہٹا لوں اور تمہارے لیے بد دعا کروں۔ یہ سننا تھا کہ دیوار کعبہ یعنی کعبے کی دیواریں مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگیں، اور جب مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگیں، ایک بار مولا کائنات نے پیغام بھجوایا جناب سلمان کے ہاتھ کہ تم جا کے فاطمۃ الزہرا سے کہہ دو کہ تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ جو ہی یہ پیغام جناب فاطمۃ الزہرا کے پاس آتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور بد دعا نہیں کرتی، یعنی بد دعا کرنے سے، یعنی جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ولی خدا نے یا امام نے جناب فاطمۃ الزہرا کو کسی چیز سے روکا آپ پیچھے ہٹ گئیں، اور جہاں ضرورت پڑی آپ دفاع کے لیے حتیٰ کہ مسجد میں آئیں۔ یہ شہزادی ان کی گود میں پلی ہوئی تھی، جناب فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا انہوں نے، اور یقیناً ان میں یہ تاثیر پائی جاتی تھی، اور یہ مدینہ سے لے کر امام حسین امام وقت کی حفاظت کے لیے کربلا چلی آئیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف امام سجاد کی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب تک روز عاشور تک آپ مسلسل اس کوشش میں کہ امام وقت زندہ بچے اپنے بچوں کی قربانی کی ہے۔ اس کے بعد آپ آتی ہیں جب عصر عاشور کو، جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب اسب سے زمین پر آ جاتے ہیں اور امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھیاری خاتون تب بھی میدان میں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام وقت کا دفاع نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ یعنی خود ڈر گئی ہوں، شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا، آئیں میدان کربلا میں، اور آ کر ایک بار عمر سعد سے کہتی ہیں کہ اے عمر سعد وائے ہو تم پر، تم دیکھ رہے ہو کہ ابا عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم کچھ کہہ نہیں رہے ہو۔ جب عمر سعد نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو ایک بار آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتی ہے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ گیا، اور تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ ابا عبداللہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر قتل کیا جا رہا ہے اور تم میں کوئی جواب نہیں دے رہا۔ روایت میں ملتا ہے کہ عمر سعد نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خود منہ موڑ موڑ کر رونے لگا۔ میں کہوں گی کہ یہاں پر خود خواتین کے لیے بھی ایک نقطہ ہے، آج کل کی خواتین کے لیے، آج کل کے مردوں کے لیے، کہ کبھی کبھی مردوں کی غیرت بھی مر جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایک خاتون اتنی شجاع ہو جاتی ہے کہ اتنے صفاق اور بے رحم مردوں کے سامنے آ کر امام وقت کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لیکن یہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام وقت کی جس طریقے سے بھی ہو سکے، آواز بلند کر کے، لکھ کر کے، جس اعتبار سے بھی ہو سکے، وہ اپنے امام حق کی، رہبر حق کی، ان کی یعنی کمک اور حمایت کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی منظر ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام شام غریبہ کو جب خیمے جل رہے ہیں اور آپ بستر پر، بیماری کے بستر پر ہیں، اور خیموں تقریباً سارے خیمے جل چکے ہیں، تو راوی لکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون، جب سب خواتین خیموں سے باہر جا چکی ہیں، ایک خاتون بار بار اسی خیمے کی طرف آ رہی ہیں اور اسی آگ میں بار بار جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے بڑھ کر پوچھا کہ اے خاتون تمہاری ایسی کون سی قیمتی چیز اس خیمے کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، اس میں میرا بیمار بیٹا سید سجاد ہے۔ یعنی آپ نے اس مقام پر بھی حضرت سجاد یعنی امام وقت کو موت سے یعنی نجات دلائی۔ پھر وہ وقت کہ جب شمر خیمے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سید سجاد موجود ہیں، تو کہتا ہے کہ مجھے یزید کی طرف سے حکم تھا کہ میں امام حسین کے سارے بیٹوں کو قتل کر دوں۔ تو اس وقت جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں اے شمر اب تمہیں میں یہ ایسا کبھی بھی کرنے نہیں دوں گی۔ یعنی یہ ایک ہی مقام تھا کہ جہاں امام وقت کو جناب زینب نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے امام سجاد کو یعنی بچایا دشمن کے شر سے، کیونکہ ہمارے اعتقاد کے مطابق امام سجاد علیہ السلام امامت کی چوتھی کڑی ہیں اور ان کا زندہ رہنا نہایت ہی ضروری تھا۔
صحیح۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچتا ہے، وہاں ابن زیاد جب امام سجاد کو دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کا نام کیا، جب کہا کہ علی ابن الحسین ہے، تو کہنے لگا کہ علی ابن الحسین تو اس کو تو اللہ نے مار دیا ہے، اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ اللہ موت دیتا ہے، یعنی ان کا منظور یہ تھا کہ اللہ موت دیتا اور قاتل تم لوگ ہو، اللہ قتل نہیں کرتا ہے، یہ کام تمہارا ہے۔ ایک بار وہ غصے سے سیخ پا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو جناب زینب اس موقع پر پھر آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے ابن زیاد تمہارے لیے بس نہیں ہے کہ تم نے اتنا خون بہایا ہے، تم نے اتنوں کو شہید کیا، اب بھی تمہارے لیے بس نہیں ہے، اب میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم سید سجاد کو قتل کرو، اور اس سے پہلے کہ تم سید سجاد کو قتل کرو تمہیں مجھے قتل کرنا ہوگا۔ ورنہ میں سید سجاد کو قتل کبھی نہیں کرنے دوں.
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, بہت ہی واضح لفظوں میں اس سوال کا آپ نے جواب دیا, اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے پاس. جی مسرت, کوئی اور نیوز اگر آپ کے پاس ہو.
ضرور. ناظرین, دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. پوری دنیا میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ماتمی جلوس, عزاداری, نوحاخانی اور گریہ وزاری کا سلسلہ جاری رہا. ایران, عراق, ہند و پاکستان سمیت فرانس میں بھی روز عاشورہ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کیا گیا. فرانس کے مسلمان ہر سال 9ویں اور 10ویں محرم کو ماتمی جلوس کی شکل میں امام حسین کی عزاداری کا انعقاد کرتے ہیں. ترکی کے شہر استنبول میں بھی ہزاروں عزاداروں نے مراسم عاشورہ کے دوران لبیک یا زینب کے نعرے لگائے, اور انہوں نے کہا کہ عاشورہ کے دن ہم لبیک یا زینب کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ دشمن یہ سمجھ جائیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پر آنچ آنے نہیں دیں گے, اور ہم عباس بن کر زینبیہ کا دفاع کریں گے. سعودی عرب کے مشرقی علاقے بالخصوص الاحساء اور قطیف میں بھی شیعہ مساجد اور امام بارگاہوں میں عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید سے فرماتی ہیں, اے یزید, تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے, مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے. تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا. تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے, اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا.
ویلکم بیک ناظرین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جی ہاں ناظرین, ہر سال کی طرح اس سال بھی کربلا معلہ میں زائروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی, جو دنیا کے مختلف گوشوں سے کربلا میں امام حسین کا غم منانے کے لیے آئے ہوئے تھے. کربلا معلہ میں جہاں عاشق ابا عبداللہ حسین ابن علی کا غم منا رہے تھے, وہیں مسیحی عبادت گزار قبلہ عشق و مودت یعنی روضہ حسین علیہ السلام کے سامنے پرسہ دیتے ہوئے نظر آئیں. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف اور اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.
بہت شکریہ مسرت. جی ہاں ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں حضرت زینب السلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں. آئیے سوالات کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں. جی, عصر عاشور تک حضرت زینب السلام اللہ علیہ سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام قافلے کے اور اس پورے واقعے عاشورہ کے ساتھ سید و سالار تھے, اور اس کے بعد یہ ذمہ داری عصر عاشور کے بعد حضرت زینب السلام اللہ علیہ کو ملی. تو انہوں نے اس قافلے میں افراد جو تھے, اسرا جو تھے, جو اسیر ہوئے, ان سب کی انہوں نے کس طریقے سے پاسداری کی؟
بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عصر عاشور کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسے وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کمر بھی خمیدہ ہو چکی تھی اور غم و رنج و اندوہ میں ڈوب چکی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت ہی شجاعت اور بہت ہی دلیری کا مظاہرہ کیا, جو ایک عام حالت میں بھی ایک خاتون کے بس کی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام غریبہ کو آگ لگی اور بیویاں حکم امام سے باہر نکل گئیں, کچھ بچے ادھر ادھر بھاگ گئے اور جا کر جھاڑیوں کے نیچے جہاں بھی ان کو جگہ ملی تاریخ میں ملتا ہے کہ پناہ انہوں نے لی. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب خیمے جل چکے اور ان کی راہ آگ ختم ہو چکی, تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسیروں کی اور یتیموں کی دیکھ بھال شروع کی. آپ نے جو دیکھا تو دیکھا, جب بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ دو بچے موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے دقت سے کام لیا, ایک ایک بچے کو نظر میں رکھا. آپ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ دو بچے موجود نہیں ہیں. آپ ان دو بچوں کو ڈھونڈنے کی خاطر جو نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ دو بچے ایک جھاڑی کے نیچے سو رہے ہیں. نزدیک دور سے جب آپ نے دیکھا تو آپ نے سوچا کہ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے شاید سو رہے. جب نزدیک گئیں تو دیکھا کہ وہ بچے دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یزیدی فوج کس قدر صفاق بے رحم اور بے غیرت اور یعنی بہت ہی پست فوج تھی، اور دوسری طرف جناب زینب کی ہم یہ پاسداری دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر انسانیت اور یعنی ان کے اندر عزم اور شجاعت اور حوصلہ، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کس قدر ان کے اندر ہمدردی اور محبت پائی جاتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی قافلے میں ملتا ہے کہ آپ جتنا یعنی آپ ساتھ جہاں جہاں تھیں آپ بیویوں کو حوصلہ دلاتی تھیں، بیویوں کی تیمارداری کرتی تھیں اور بچوں کو دلاسا دیتی تھیں۔ جہاں بچے تڑپ کر اپنے بابا کے بارے میں پوچھتے تھے وہاں بچوں کو دلاسا دلاتی تھی۔ بیویوں کو جو لاوارث اور بے سہارا بیویاں تھیں آپ ان کو ایک عزم اور حوصلہ ان کے اندر ایجاد کرتی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قافلہ جب شام میں پہنچتا ہے ایک یعنی واضح سا ثبوت کہ آپ نے کس طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کر کے ان اسیروں کی سرپرستی اور ان کی پاسداری کے فرائض کو انجام دیا۔ شام میں جب یزید کے دربار میں آپ پہنچتی، اور یزید نہایت ہی صفاق بے رحم اور ایک جاہل انسان تھا، جب آپ اس کے دربار میں پہنچتی ہیں تو یزید اپنی اس کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ بظاہر وہ اپنی اس کامیابی پر نہایت ہی خوش تھا، اور اس نے بہت سارے یعنی لوگوں کو دعوت کر رکھی تھی، اور اس میں ایک شامی جب جناب سکینہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے یزید تم اس لڑکی کو مجھے بخش دو، خدا لعنت کرے اس کے اوپر انشاءاللہ، وہ کہتا ہے کہ اے یزید مجھے اس لڑکی کو مجھے بخش دو۔ یہ سننا تھا جناب سکینہ بہت بری طرح ڈر گئیں اور اپنی پھوپھی سے لپٹ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے پھوپھی اماں اگر میں یتیم ہو گئی، میرے نصیب میں یتیمی لکھی تھی کہ اب مجھے کنیز بھی بننا ہے۔ یہ سننا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ یزید سے کہتی ہیں کہ اے خدا کی قسم اے یزید تم جھوٹے ہو اور تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یزید نہایت ہی گستاخ قسم کا انسان تھا، اس کے اندر شرافت وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر جناب زینب کو کہا کہ اے دشمن خدا تم جھوٹی ہو۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، تم جھوٹی ہو۔ تو جناب زینب کہتی کہ اے یزید اگر تو ایسا کرے گا تب اس صورت میں کرے گا جب تو ہمارے دین میں نہیں رہے گا، ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا۔ یزید پھر پلٹ کر گستاخی کرتا اور کہتا ہے کہ جبکہ تمہارا بھائی اور تمہارے پدر جو ہے وہ اس دین سے خارج ہو گئے ہیں، یعنی اے دشمن خدا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو جناب زینب نے نہایت ہی حکیمانہ جواب دیا، کہا کہ دیکھو کہ دین کو میرے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو تعلیم دی ہے، دین کو اور اسلام کو میرے جد سے اور میرے باپ سے تم نے سیکھا ہے۔ یہاں پر یزید نہایت ہی بری طریقے سے شرمندہ اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ شامی پلٹ کر دوبارہ کہتا ہے کہ اے یزید تم مجھے اسے بخش دو، تو یزید کہتا ہے کہ مثلاً ذلیل و خوار انسان خاموش ہو جا کہ میں تمہیں اس بیٹی کو نہیں بخش سکتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ آخر تم مجھے بتاؤ کہ یہ ہیں کون ہیں کہ جنہیں تم نے اسیر بھی کر رکھا ہے اور ان کے اوپر تمہیں یعنی تمہیں قدرت بھی ان کے اوپر حاصل نہیں ہے اور تم انہیں کنیزی میں بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو یزید کہتا ہے کہ یہ سکینہ بنت حسین ہیں اور وہ خاتون زینب بنت علی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے وہ شخص شامی کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آیا یہ حسین فاطمہ اور علی کے فرزند ہیں؟ تو یزید کہتا ہے کہ ہاں یہ حسین فاطمہ اور علی کے فرزند ہیں۔ اس موقع پر وہ شخص کہتا ہے یزید وائے ہو تم پر کہ تم نے ایسے شخص کے اوپر جو کہ فاطمہ اور علی کا یعنی اولاد ہے تم نے اس کے اوپر جو ہے ان کو اسیر کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ یہاں پر یزید کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے حکیمانہ گفتگو کے ساتھ ایسے ذلیل اور رسوا کیا کہ اس کے چہرے کے اوپر جتنے بھی خبیث پردے تھے سب کو ہٹا دیا۔ اور یہ پیغام ہے آج کی خواتین کے لیے کہ خواتین یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کی ذمہ داریاں صرف مردوں پر عائد ہوتی ہیں یا اجتماعی ذمہ داریاں صرف مردوں پر عائد ہوتی ہیں، بلکہ خواتین بھی جہاں ناحق حکومتیں دیکھیں، ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران کو دیکھیں، ان کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں اور ایک مؤثر کردار ایک معاشرے کے اندر ادا کر سکتی ہیں اور امامت اور ولایت کی پاسداری کر سکتی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر سکتی ہیں اور ان سے ملنے والے پیغام کی بھی پاسداری کر سکتی ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ میں اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں چاہوں گی آپ اس جانب اشارہ کریں کہ جہاں آپ نے بات کیا زینب سلام اللہ علیہا کے حکیمانہ گفتگو کے بارے میں، تو انہوں نے بہت ہی فصیح و بلیغ زبان میں انہوں نے کوفہ اور شام کے بازار میں خطبے دیے، ان خطبوں کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اشارہ کریں۔
جی ہاں، میں کہوں گی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بقا ملی، اگر ان کے قیام کو جاودانگی ملی، تو وہ ان یہی خطبے تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے امام علیہ السلام کے قیام کو بقا ملی. ان خطبوں کو یعنی آپ دیکھیں کہ جناب زینب نے جو کربلا جو کوفے میں لوگوں کے درمیان جو خطبہ دیا اس میں بھی لوگوں کو تقریباً دو تین نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا, لوگوں کی توجہ جلب کی. ایک یہ کہ تمہارے ایمان اس قدر فاسق ہو چکے تھے, اس قدر برباد ہو چکے تھے, اور اس کے بعد جب ایمان برباد ہو گیا تو تم نے جو ہے نہ یعنی خدا کے اوپر تمہارا یقین رہ گیا اور نہ ہی تم نے امام وقت کی تم نصرت کر سکے, تم یعنی تو اس فروع دین سے تم غافل ہو گئے اور اب تم جو ہے مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو. اور اس میں مہم ترین نقطہ یہ تھا کہ جب آپ نے اتنی یعنی اس عالم میں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں رہ گئی ہے, ضعف کا عالم طاری ہے, لیکن اس وقت بھی آپ اتنے محکم انداز میں جو ہے اپنا یعنی موقف واضح کر رہی ہیں, اپنی بات کو بیان کر رہی ہیں کہ سامنے والے کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہے. اور یہاں پر آپ نے ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیا کہ وہیں کوفے والوں کو ان کے اعمال پر پشیمان کرتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنے آئندہ کے بارے میں سوچو, یہ تو انشاءاللہ کہ تم تو روتے ہی رہ جاؤ گے, اور تم نے چونکہ امام وقت کا قتل کیا ہے اور اس میں شریک ہو, یہ آنسو تمہارے انشاءاللہ کبھی بھی خشک نہ ہوں. لیکن اس تحریک کو ایک مقصد دے کر کے وہاں سے نکلتی ہیں, کہتی ہیں کہ تم آئندہ کے لیے تم نے کیا سوچا ہے, یعنی آئندہ کے لیے تم مستقبل میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے, آیا تم یہ جو گناہ کر چکے ہو آیا اس کے لیے کوئی راہ حل بھی ہے تمہارے پاس, تم صرف آنسو تو نہیں بہاتے رہ سکتے, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اب جو گناہ کر چکے ہو جس پشیمانی میں تم مبتلا ہو اس کو ایک نئی تحریک دو, اس کو یعنی اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیام توابین وجود میں آیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ان خطبوں کے بعد, اور کوفے میں ابن زیاد کی حکومت متزلزل ہو گئی. اور شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے یزید سے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تم جیسے فاسق و فاجر شخص کے ساتھ بات کر رہی ہوں, ورنہ تمہارے جیسے شخص کے ساتھ بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی. یعنی خود یزید کے دربار میں اسی کو وہیں بیٹھے ہوئے اس کو ذلیل و رسوا کیا اور کہا کہ یہ دیکھو کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم نے حسین کو قتل کیا, یہ دیکھو کہ تم میرے نانا کے سامنے اپنا منہ کیا لے کر کے جاؤ گے. وہاں پر بھی اس کی حکومت کی دیواروں کو متزلزل کر دیا, اس کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. اور یقیناً یہی خطبے تھے کہ جن کی وجہ سے شام والے پہچان پائے کہ یہ حسین ابن علی کے خاندان والے ہیں, یہ فاطمۃ الزہرا پیغمبر اسلام کی دختر ان کی بیٹی کی اولاد ہے, ورنہ تو شام والوں نے وہاں کی یعنی ایک نئی سیاست وہاں شروع کر رکھی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خارجی ہیں, ان کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ ایک جگہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ایک شخص آتا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو امام علیہ السلام نے نہایت ہی تحمل کے ساتھ کہا کہ اے شخص تو جانتا ہے میں کون ہوں, کہتا ہے کہ تم ایک خارجی اور میں کیا جانوں. امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ میں اس آیت کا مساخ ہوں. جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام یعنی یہ لوگ خارجی نہیں ہیں بلکہ یہ خاندان رسول اسلام ہے, تب وہ توبہ کرتا اور پشیمان ہو جاتا ہے. یعنی حقیقت میں یہ کہوں کہ اگر یہ قافلہ کوفہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نہ جاتا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ختم ہو جاتا, اور اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اگر اتنا اپنے اندر شجاعت کا مظاہرہ نہ کرتی, اتنی حکیمانہ گفتگو نہ کرتی تو شاید آج پیغام حسینی جس انداز میں ہمارے پاس موجود ہے اس طرح سے موجود نہ ہوتا. شاید یہ تحریک بھی دوسری تمام تحریکوں کی طرح منحرف انحراف ہو چکا ہوتا اس میں, اور وہ پیغام جس طرح سے ہم تک پہنچنا چاہیے, وہ عظیم قربانی جس طرح سے اس کا مقصد ہم تک پہنچنا چاہیے تھا نہ.
محترمہ صابرہ جعفر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. مسرت آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھی خبریں تھیں آپ کی. جی ہاں ناظرین, امید کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی محرم الحرام سے متعلق, واقعہ شروع سے متعلق ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. التماس دعا.